الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فبال للقاسية قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من حاد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ زمر ہے, چوبیسویں پارے میں ارشاد باری تعالی ہے. فمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه. وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک خاص روشنی لیے ہوئے ہو, نور لیے ہوئے ہو. وائے ہے ایسے لوگوں پر, افسوس ہے ایسے لوگوں پر جن کے قلوب اللہ کے ذکر کے لیے سخت ہو رہے ہیں. ایسے لوگ سری گمراہی میں ہیں. اللہ کریم نے بہت خوبصورت باتیں نازل فرمائیں, ایک کتاب جس کی آیات ملتی جلتی ہیں, اور جن لوگوں کو خشیت الہی, اللہ سے خاص تعلق حاصل ہو جاتا ہے, ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے کھال اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ ہدایت ہے, رہنمائی ہے, اللہ جسے چاہے عطا کر دے, اور جن لوگوں کو اللہ ہی گمراہ کر دے انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں. یہ آیہ کریمہ ایک بڑی خوبصورت بات بتاتی ہے کہ اسلام کیا ہے. اسلام یہ ہے کہ مسلمان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے, شرح صدر ہو جائے. شرح صدر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات دل میں کھل جائے, اور جو بات دل میں بیٹھ جاتی ہے, جذب ہو جاتی ہے, اس پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا, کوئی مین میخ پیدا نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ آپ جو فرما دیں وہ بلا چوں چرا تسلیم کیا جائے, اس پر کیوں اور کیسے اور کیا جیسے سوالات پیدا نہیں ہوتے. کیوں سوالات پیدا نہیں ہوتے؟ انسانی مزاج ہے, اسے کوئی بات بھی بتائی جائے تو یقیناً وہ اس کے کئی پہلو دیکھنا اور پرکھنا چاہتا ہے کہ یہ بات کیسے ہے, کیوں ہے, اس میں کس حد تک صداقت ہے, اس سے کیا نفع ہوگا, کیا یہ بات کوئی نقصان بھی دے سکتی ہے. بہت سی باتیں انسان اس کے بارے جاننا چاہتا ہے, لیکن جو بات اللہ کا نبی ارشاد فرما دے اس میں مزید کچھ جاننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہ ایمان کی دلیل ہے, یہ مومن کی شان ہے. کافر کو تو پھر بھی اعتراض رہتے ہیں, سوال رہتے ہیں, حجتیں اور حجت بازی کرتے ہیں. تو مومن کیوں اس بات کو بلا چوں چرا تسلیم کر لیتے ہیں؟ فرمایا اللہ اس کا شرح صدر فرما دیتے ہیں, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. جو بات لبہ مبارک سے نکلتی ہے سیدھی دل میں اتر جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کا مفہوم یہ ہے کہ شرح صدر ہو جائے, دل کھل جائے, سینہ کھل جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اس قدر بابرکت اور اس قدر پرنور تھی کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو وہ صحابی ہو گیا. صحابیت بظاہر تو صحبت سے ہے, جس نے حضور کی صحبت پائی صحابی ہو گیا, لیکن شرن صحابیت ایک منصب ہے. اور ایسا عظیم منصب ہے کہ ہر صحابی دیانت میں, امانت میں, صدق میں, خلوص میں, سچائی میں, جانساری میں غیر صحابی سے بہت بلند ہے. یعنی تمام خوبیاں جو انسان میں ہو سکتی ہیں صحابی میں اس درجے کی پائی جاتی ہیں جو غیر صحابی کو نصیب نہیں ہوتی ہیں, اس سے بہت بلند ہوتی ہیں. ہمارے دل میں اہل اللہ کی عظمت ہوتی ہے اور جسے ہم ولی سمجھتے ہوں اس کا ہم بے پناہ احترام کرتے ہیں. حالانکہ یہ ہماری رائے ہوتی ہے کہ یہ ولی اللہ ہے, اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہوتی. ہمارا گمان ہوتا ہے ہم اس کا عقیدہ, کردار, نیکی, ورا, تقویٰ دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں یہ ولی اللہ ہے اور اس کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں. لیکن اگر واقعی کوئی ولی اللہ ہو, ایک نہیں روئے زمین کی ساری آبادی کو ولایت نصیب ہو جائے, ہر فرد ولی اللہ سب کی ولایت جمع کریں, تو بھی تبع تابعین کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچتی. تبع تابعین سے اوپر تابعین ہیں. تابعیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے صحابیت کا درجہ شروع ہوتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ولی اللہ خلوص سے اس کا سینہ پر ہے, اللہ پر اس کا اعتماد ہے, وہ نیک ہے, اس کی ساری نیکی, اس کا سارا برا تقویٰ, اس کے سارے ذکر اذکار, اس کے سارے مناظر سلوک تبع تابعین کی پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچتے. تبع تابعین کی عظمت تابعین کے قدموں تک ہے, اور تابعین کی عظمت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے صحابیت شروع ہوتی ہے, اور عظمت صحابیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے مقام نبوت شروع ہو جاتا ہے, پھر صحابہ سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے. تو ایک قاعدہ پڑھنے کے لیے بھی وقت لگتا ہے, کوئی کتاب کسی استاد سے پڑھنی پڑے, استاد اچھا ہو, ذہین طالب علم بھی ہو, اس کے لیے بھی وقت لگتا ہے. درجہ بدرجہ ہمیں جب پڑھنا پڑے تو بعض 15-16 سال 18-18 سال بچہ پرائمری سے لے کر ایم اے تک لگا جاتا ہے, عمر کا ایک حصہ لگ جاتا ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ صحابی بننے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا, جہاں تمام عالموں کی عظمت دم توڑ دیتی ہے, جہاں تمام پڑھے لکھوں کی پڑھائی رک جاتی ہے, جہاں تمام نیک اور پارسا لوگوں کی پارسائی ختم ہو جاتی ہے, اس عظمت پہ جو فائز ہیں انہیں کتنا وقت لگا. ایک نگاہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس ایک نگاہ نے انہیں یہ مدارج عطا کر دیا. اب جن کی عمر خدمت عالی میں بسر ہوئی ان کا عالم کیا ہوا, جہاں ایک نگاہ صحابی بنا جاتی ہے, وہاں جن کی برسوں عمر خدمت عالی میں صرف ہوئی ان کا کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سب سے اوپر یہ بات آتی ہے کہ شب ہجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستردہ صفات تھی اور ابو بکر صدیق تھے, کوئی تیسرا ساتھ نہیں تھا. یعنی وہ مبارک ہستی جو بعثت سے لے کر قیامت تک براہ راست روشنیاں تقسیم فرماتی رہی, نور بانٹتی رہی, اور جو تخلیق آدمیت سے لے کر اپنی بعثت تک بالواسطہ انبیاء اور رسل کے واسطے سے نور بانٹتی رہی, وہ ہستی اور اس کی ساری توجہ جب ایک فرد کے ساتھ تھی تو اس کا کیا عالم ہوگا. پھر اس نائے سفر وہ وقت بھی آیا جب قدوم مبارک زخمی ہو گئے, ابو بکر آنگاہ بدوشش گرفت, تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. ابو بکر آنگا بدوشش گرفت بلے این حدیث است جائے نہفت, کہ یہ بات بڑی حیران کن ہے, انسان کو حیرت زدہ کر دیتی ہے کہ در کس چنا قوت آمد پدید کے بارے نبوت توانت کشی, کسی میں اللہ نے اتنی طاقت پیدا کر دی کہ وہ نبوت کا بوجھ لے کر جا رہا ہے. تو وہ لمحے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ابو بکر صدیق کے دوشائے مبارک سے تھا اور زمین پر ابو بکر صدیق کے قدم تھے, ساری کی ساری توجہ مبارک, سارے کا سارا نور پاک, ساری کی ساری روشنی ایک بندے پر منعقد ہو رہی تھی اور کائنات سے اس کے قدموں کا تعلق تھا. پھر سور میں سارا وقت ایک ابو بکر صدیق کو ملا تو اس کی عظمتیں کہاں ہوں گی. تو حضور کی بعثت قیامت تک کے لیے ہے. پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں, من جانب اللہ نازل ہوئیں. جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے. انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی وہ سب اللہ کی طرف سے تھی اور ساری حق تھی. لیکن مرور زمانہ نے اسے بدل کے رکھ دیا, آسمانی کتابیں بدل دی گئیں, وہی الہی کے ارشادات لوگوں نے بدل دیے, الفاظ و مفاہیم, حتیٰ کہ آج کوئی پہلی کتاب کوئی صحیفہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ملتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا بھی اللہ کریم نے حفاظت کا ذمہ لے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, یہ نصیحت یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. آج 15ویں صدی کا بھی تقریباً ہم نصف کے قریب آ گئے ہیں, 1450 سال میں اس کی کوئی زیر زبر, کوئی نقطہ, کوئی پیش, کوئی پنڈا تبدیل نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ دنیا کفر نے بڑی زور لگائے, بڑی طاقت لگائی, الفاظ بدل کر کتابیں چھاپ کر تقسیم کیں, کہیں زیر زبر بدل دیے, کہیں نقطے بدل, لیکن کوئی کوشش نہ آج تک کامیاب ہو سکی نہ قیامت تک کامیاب ہو. پھر کتاب بھی وہی موجود ہے جو صحابہ کرام کے سامنے نازل ہوئی. اسلام وہی نور ہے جو اس کتاب میں ہے, اور اس کتاب کی تشریح معلم کتاب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی, وہ بھی صحابہ کے سامنے ہے. حضور کی ذاتی برکات انوارات ان کے سینے میں ہیں. انہیں تو شرح صدر نصیب ہو گیا. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه, ان کے تو سینے کھل گئے اسلام کے لیے اور اللہ کی طرف سے ان کے سینوں میں نور آ گیا. تو کیا یہ نعمت ختم ہو گئی صحابہ تک پہنچ کر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی ہمیشہ کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے ہے. آپ کی کتاب کو قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ فرما دیا, جو کتاب آپ پر نازل ہوئی. آپ کے ارشادات کو, حدیث مبارک کو اللہ نے اسی حلقے حفاظت میں لے لیا. کتاب کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف الفاظ و حروف کی حفاظت ہوگی. کتاب کی حفاظت کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کتاب کے الفاظ بھی محفوظ رہیں گے, اس کے معنی و مراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی محفوظ رہیں گے, ایسے لوگ بھی محفوظ رہیں گے جو اس کتاب پر حقیقی طور پر ایمان بھی رکھتے ہوں گے, عمل بھی کرتے ہوں گے, تب جا کر کتاب محفوظ ہوگی نا. آپ ایک حکم کو کہتے ہیں جی یہ محفوظ رہے گا, تو اسے مال خانے میں جمع کرا دیں, کوئی اسے جانتا نہ ہو تو کیا اس کی حفاظت ہوگی؟ کتاب کے غیر محفوظ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے کوئی جانتا ہی نہ ہو. تو گویا اس حفاظت الہیہ میں کئی چیزیں آ گئیں کہ کتاب کے الفاظ بھی محفوظ رہیں گے، کتاب محفوظ رہے گی، اس کے معنی محفوظ رہیں گے، کتاب کو اور کتاب کے معنی کو جاننے والے بھی رہیں گے، اور یہ روح زمین پر اس پر عمل بھی ہوگا، تب حفاظت کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ کتاب بھی رہے گی، اس کے مفاہیم بھی رہیں گے، اس کے پڑھنے والے پڑھانے والے بھی رہیں گے، اس کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنے والے بھی رہیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ برکات نبوت بھی قیامت تک رہیں گی، اور جب روئے زمین سے برکات نبوت سمٹ جائیں گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی حیات ہیں برکات نبوت، جب یہ اٹھ جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی، زمین بھی پھٹ جائے گی، آسمان بھی پھٹ جائیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا، نہ سورج چاند ستارے، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے اور طے شدہ بات ہے کہ یہ ساری برکات باقی رہیں گی۔ دیکھنا یہ ہے، میں نے، آپ نے، ہر فرد نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر ہیں کہ آپ نے صرف اپنا جواب دینا ہے۔ میں ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں کہ جہاں مجھے آپ لوگوں کی طرف سے بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو کیا جواب ہم دیں گے؟ کیونکہ یہاں تو قرآن نے فیصلہ کر دیا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ انسانوں کے دو طبقے ہیں، ایک وہ ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اللہ کی طرف سے نور پر، روشنی پر ہے، اس کے سینے میں نور بھر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ برکات نبوت بھی باقی رہیں گی، وہ کیفیات شرح صدر کی بلاد درجہ بدرجہ ہوں گی، جیسی جیسی کسی کی ہمت ہے اتنی ہوں گی، لیکن باقی ہوں گی اور ہر ایک کے لیے ہوں گی۔ ہمارے ہاں تو اب یہ رواج ہو گیا ہے نا پیری مریدی میں کہ سارے کمالات پیر صاحب کے پاس ہیں، مرید صرف ان کے محتاج ہیں کہ ہر ضرورت کے لیے ان کے دروازے پر جائے۔ اسلام میں تو یہ نہیں ہے، بارگاہ رسالت میں تو جو پہنچا وہ صحابی ہو گیا، کوئی ایک خاص پیر فقیر نہیں بنا، سب صحابی ہو۔ آگے صحابیت میں درجے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، کوئی فقیہ بن گیا، کوئی مفسر بن گیا، کوئی محدث بن گیا، کوئی جرنیل بن گیا، کوئی مجاہد بن گیا، لیکن بنیادی طور پر سارے صحابی تھے۔ آگے انسانی استعداد تھی، جس شعبے میں کوئی چلا گیا اس شعبے میں بے مثال بنا۔ یہ نسبت اس طرح سے آگے چلی کہ صحابہ کی صحبت میں جو پہنچا وہ تابعی بن گیا۔ اب تابعین کا اپنا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ان میں کوئی عالم ہے، فقیہ ہے، بڑے بڑے مجاہد ہیں، جرنیل ہیں، تابعین میں بڑے بڑے نامور فاتح ہیں، وہ الگ شعبے ہیں، اللہ نے جس کو جس کی استعداد تھی، لیکن بنیادی طور پر سب وہ لوگ، پورا طبقہ جس نے صحابہ کو دیکھا تابعی ہو گیا، ان کے دل میں وہ کیفیت آئی۔ تابعین کی صحبت میں جو پہنچا وہ تبع تابعی ہو۔ تبع تابعین پر آ کر یہ بات کچھ گڑ مڑ سی ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا آگے برکات نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام کو کوئی بند لگ گیا, روک دی گئی, یہ تو قیامت تک کے لیے ہیں. تو پھر کتنے لوگ ہیں جنہیں شرع صدر نصیب ہے, کتنے لوگ ہیں جن کے قلوب منور ہیں, جن کے سینوں میں نور ہے. اور قرآن کریم اسے اسلام کہہ رہا ہے. اسلام یہ ہے کہ شرع صدر ہو. شرع صدر سے مراد یہ ہے کہ جو ارشاد باری بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے, اس پر کوئی چون چراں کی ضرورت پیش نہ آئے, سیدھا دل میں اترتا جائے. ایسا روشن, ایسا صاف دل ہو کہ جو لفظ آئے وہ دل میں اترتا جائے. اور فرمایا افسوس ہے ان پر, فبیل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ, افسوس ہے ان لوگوں پر, یعنی وہ سخت افسوس میں ہوں گے, سخت نقصان کر رہے ہیں اپنا, جن کے دل اللہ کے ذکر کے لیے سخت ہو رہے ہیں, قبول نہیں کر رہے ذکر کو, کیونکہ اس کا تعلق نور ایمان سے ہے. ایمان لائیں گے تو دل کھلے گا, دل کا دروازہ. تو یہ کفار کی صفت ہے کہ ان کے دل نور سے خالی ہوتے ہیں, ذکر سے خالی ہوتے ہیں. ہم حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ ان کے درجات ہمیشہ بلند فرمائے استاد کہا کرتے تھے. اب تو یہ لفظ سننے میں نہیں آتا, لیکن ہم ہمیشہ حضرت کو استاد کہا کرتے تھے. استادوں کی خدمت میں جا رہا ہوں, استادوں نے یہ فرمایا, استادوں سے یہ بات عرض کرنی, ہمیشہ استاد کہتے تھے. اور شیخ ہوتا بھی استاد ہی ہے. اس زمانے کے جو ساتھی اللہ پاک جنہیں ابھی تک یاد دی ہوئی ہے, یہ جانتے ہیں سارے کہ ہم حضرت رحمۃ اللہ کو استاد کہتے تھے. شیخ استاد ہوتا ہے کہ جو برکات نبوت, جو کیفیت شرع صدر کی, اور جو نور اس کے قلب میں ہے, وہ اپنے متبعین کو, اپنے متعلقین کو پڑھائے, سکھائے, تربیت کرے, اور وہ ان کے سینوں میں بھی بھرے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پیر صاحب کے پاس تو پڑی رہے گٹھڑی میں بند, اور مرید صرف آئیں پیر کی زیارت کرتے رہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پیر استاد ہوتا ہے, مرید طالب ہوتا ہے. جو کمال پیر میں ہے وہ اسے مریدوں کو سکھانا چاہیے. اگر اس کا سینہ روشن ہے تو مریدوں کا بھی سینہ روشن کرے. یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی کیفیت اپنی ہوگی, ہر ایک کی استعداد اپنی ہے, فطری استعداد اپنی ہے, شعور اپنا ہے, مجاہدہ اپنا ہے, خلوص اپنا ہے, بہت سی چیزیں درکار ہوتی ہیں اور ہر ایک کی الگ الگ ہیں. لیکن جتنی جس کی ہے اسے اتنی تو نصیب ہونی چاہیے. خالی تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میں مریدی خوش رہے کہ میں پیر صاحب کا مرید ہوں تو کیا فائدہ, کیا حاصل کیا. اور اگر کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جن کے دل ذکر کے لیے سخت ہوں, دل روشن نہ ہو سکے, ذکر قبول نہ کرے, فرمایا اولئک فی ضلال مبین, وہ کھلی گمراہی میں, وہ ہدایت پر نہیں ہے. ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے, اور ثواب ہے بھی, کیفیات کے لیے پڑھتے ہیں, کیفیات ہیں بھی, اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں, اللہ راضی بھی ہوتے ہیں. لیکن قرآن کریم کو, قرآن کریم کی بات سمجھنے کے لیے بھی پڑھنا چاہیے. قرآن کریم کے پڑھنے, اصل تو اس کتاب اللہ کی کتاب ہے, اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کا چھونا بھی عبادت ہے, اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی بلند آواز سے پڑھ رہا ہو تو سننا فرض ہو جاتا ہے، اس کا سننا فرض ہے، اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ جیسے حضرات فرمایا کرتے تھے کہ صابن ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو صابن ہے، صابن بے دھیانی سے بھی لگائیں تو کچھ نہ کچھ میل کٹتا ہی رہتا ہے، توجہ سے لگائیں تو فوراً کپڑا صاف ہو جاتا ہے، بے دھیانی سے بھی لگائیں تو میل تو کٹتا ہی رہتا ہے۔ تو اس کی برکات تو ہوتی ہیں، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے وہ بات تو سمجھی جائے۔ یہ فرما رہا ہے کہ بندے، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے سینے اسلام کے لیے کھل جاتے ہیں۔ میرے پاس خط بھی آتے ہیں اور آج کل تو وہ ای میل پہ چلے گئے تو 60-70 ای میل روز ہوتی ہیں، ان میں بعض بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، جی آپ میرے لیے دعا کریں میں نمازی ہو جاؤں، میں مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میرے لیے دعا کریں میں ذکر کرنے لگ جاؤں، میں جانتا ہوں ذکر اچھا ہے پر مجھ سے ہوتا نہیں، رات بھی ایک ای میل تھی، کوشش تو کرتا ہوں مجھ سے نہیں ہوتا۔ پھر دیکھو اللہ نے سورج چڑھا دیا ہدایت کا، روشنیاں بکھیرنے والا سورج محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہمیشہ روشنیاں تقسیم فرماتی رہے گی، آپ کو آنکھیں بھی دی، توفیق بھی دی، فرصت بھی دی، عمر بھی دی، اب آپ ساری زندگی آنکھ کھول کر نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں دعا کرو میں دیکھ سکوں تو کیا ہوگا؟ اگر نمازیں میری دعا سے آپ نے پڑھنی ہے تو اللہ قادر تھا، وہ قانون بنا دیتا جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی نظر بند ہو جائے گی، کون تھا جو نہ پڑھتا، وہ فرما دیتا جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے دل کی دھڑکن رک جائے گی، اس کی سانس نہیں آئے گی، مر جائے گا، کون تھا جو نہ پڑھتا، وہ جیسی شکل چاہتا ہے بنا دیتا ہے، کون ہے جو قبول نہیں کرتا، وہ جتنی زندگی چاہتا ہے دے دیتا ہے، کسی کو جرت ہے چوہوں چرا کی، وہ جتنا عقل و شعور، جتنی روزی، جتنی صحت بیماری دے دیتا ہے، کوئی چوہوں چرا کرتا ہے، وہ زبردستی نمازیں پڑھاتا تو پڑھا سکتا تھا۔ میں تو آپ کو نماز کی عظمت سمجھا سکتا ہوں، اس کا طریقہ بتا سکتا ہوں، کرنا آپ نے، اگر میری دعاؤں کے سہارے کرنا ہے تو پھر آپ کو کیا اس کا اجر ملے گا، آپ کا سینہ کیسے کھلے گا، اس کا تو پھر اجر مجھے ملنا چاہیے نا، پھر آپ کو تو نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ ہر بندے کا اپنا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، شیخ استاد ہوتا ہے، جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جتنا اس کو آتا ہے اتنا وہ پڑھا سکتا ہے۔ اب آپ کالج سکول جاتے ہیں، سکول میں بھی استاد، کالج میں بھی استاد پڑھاتا ہے، کسی استاد سے کہیں جی مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ مجھے پڑھا پڑھایا آ جائے، کبھی کسی نے اس طرح سوچا؟ ایسا تو کچھ سوچتا بھی نہیں، نہیں پڑھا جاتا تو اگلے فیل کر دیتے ہیں، اگلے سال پھر لگے رہو، سال پر لگے رہو، پھر فیل ہو جاؤ، پھر لگے رہو، پھر فیل ہو کر کئی تھک کر چھوڑ جاتے ہیں، نہیں پڑھا جاتا رہ جاتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ خود فیصلہ نہیں کرو گے ذکر کا، آپ خود فیصلہ نہیں کرو گے ادائے صلات کا، تو کسی کی دعاؤں سے کیا ہوگا؟ دعاؤں سے تو ہوتا تو صرف ایک تبلیغی جماعت ہم سب کو کافی تھی، اتنی دعائیں وہ کرتے ہیں اور رو رو کر کرتے ہیں اور اتنے خلوص سے کرتے ہیں، تو کیا 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 بدلا ہمارا؟ دعا اللہ سے کی جا سکتی ہے، دعا بجائے خود عبادت ہے، لیکن ایسی کوئی دعا نہیں ہے جو آپ سے زبردستی نمازیں پڑھائے، دعا کے بعد بھی فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، دعا دعا کے بعد بھی آپ کو فیصلہ خود کرنا ہوگا کہ مجھے ذکر کرنا ہے. ہاں دعا یہ کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اس کا ذکر کو, اس کو بہتر اجر عطا فرما. وہ دینے والا ہے, وہ جانے آپ جانے. دعا بہرحال عبادات کا حاصل ہے, عبادات کا مخل عبادہ حضور نے فرمایا, عبادات کا مغز ہے دعا. لیکن دعا کی بھی تو حدود و قیود ہیں. جو کام آپ نے کبھی نہیں لکھا کہ دعا کرو میں کھانا کھا لوں, کھانا تو بر وقت کھا لیتے. کوئی نہیں کہتا دعا کرو میں رات کو سو جاؤں, سو جائے. کوئی نہیں کہتا دعا کرو میں اپنی نوکری ٹھیک کروں. سارے کام بغیر دعا کے ہوتے ہیں. صرف اللہ کی عبادت کے لیے پھر آپ کو سپورٹ چاہیے. اس کا مطلب بڑا خطرناک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شرع صدر نصیب نہیں, آپ کا دل اس بات کو نہیں مان رہا. عقل مانتی ہے کہ اچھی بات ہے نماز پڑھنا, یہ دماغ مان رہا ہے, لیکن بادشاہ تو دل ہے نا, دل نہیں مان رہا. دل کہتا ہے چھوڑ یار, کون فضول لگا رہے, دیکھی جائے گی. اور اسلام یہ ہے کہ اف من شرح اللہ صدرہ, اللہ جس کا سینہ کھول دے, فہو علی نور من ربہ, اور اپنے پروردگار کی طرف سے اس کے سینے میں نور بھر جائے, وہ ایک روشن راستے پر چل کھڑا ہو. تو یہ تو وہ فیصلہ ہے جو ہر فرد کا ذاتی ہے. اس میں کتنا خلوص ہے, کتنی محنت ہے, کتنا مجاہدہ ہے, کتنی طلب ہے, وہ بندہ جانے اور اس کا مالک جانے. تو میرے بھائی, اس راہ میں بھی اپنی ذات سے فیصلہ کر کے آؤں اور اپنے دلوں کو کھول کے رکھو. اللہ آپ کو شرع صدر نصیب فرمائے اور سینوں کو منور کرو. اس بات پہ نہ رہو کہ کوئی مجھے کرائے تو میں کروں گا. کیونکہ فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ, جن کے دل ذکر اللہ سے سخت ہو رہے ہیں, نہیں مانتے, اسے فرمایا صد افسوس ہے ان پر, وہ تباہ ہو گئے, بے کو ختم ہو گئے, ان کا کچھ نہیں بچا. اولئک فی ضلال مبین, وہ کھلی گمراہی میں. اللہ کی کتاب تو سچی ہے, سچی باتیں کرتی ہے, سچے فیصلے سناتی. دو طبقے بیان فرمائے اس آیہ کریمہ نے. ایک وہ جن کا شرع صدر ہے, سینہ کھلا ہے اسلام کے لیے, وہ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّي, اور انہیں اللہ کی طرف سے, پروردگار کی طرف سے ایک نور نصیب ہے جس راہ پہ وہ چل رہے ہیں. اور ایک وہ طبقہ جن کے سینے اسلام کے لیے کھلے نہیں, دل ذکر کو قبول نہیں کرتے. فرمایا یہ گمراہی میں. اللہ نظر احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ, اللہ نے یہ خوبصورت کتاب نازل فرمائی. احسن الحدیث, بہت پیاری باتیں ہیں اس میں, بہت خوبصورت باتیں ہیں اس میں. کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی کیفیات کا آئینہ دار ہوتا ہے. بات جو ہوتی ہے اس میں بات کرنے والے کے مزاج, طبیعت, شخصیت, ذات کا عکس ہوتا ہے. جاہل ایک بات کرتا ہے, اس کا انداز مختلف ہوتا ہے اور بات بتا دیتی ہے کہ بندہ جاہل ہے. وہی بات ایک عالم کرتا ہے, وہی الفاظ ہوتے ہیں, معنی بھی وہی ہوتا ہے, لیکن وہ بات کا انداز بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ جاننے والا ہے, پڑھا لکھا ہے, شریف آدمی ہے, سمجھدار آدمی ہے. اگر بندوں کی باتوں میں ان کی ذات کا عکس ہوتا ہے تو اللہ کریم کے ذاتی کلام میں اس کی عظمت متعرف نہیں ہوگی. سب سے زیادہ جو مترشح ہوگی عظمت الہی وہ اللہ کے ذاتی کلام میں ہوگی. پھر وہ کلام براہ راست تو ہم تک نہیں آیا, پھر وہ کلام قلب اطہر محمد الرسول اللہ وسلم پر نازل ہوا, پھر وہی الفاظ لبہ مبارک اور زبان مبارک اصدق الصادقین پر جاری ہوئے. ذرا اندازہ تو کریں, اللہ کریم کا ذاتی کلام ہے, قلب اطہر رسول اللہ وسلم پہ نازل ہوا, لبہ مبارک سے زبان مبارک سے یہی الفاظ نکلے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث. بہت خوبصورت بات ہے, بہت پیاری بات اللہ نے نازل فرمائی, یعنی ان میں عظمت الہی کا پرتو بھی ہے, نور نبوت اور جمال نبوت بھی لیے ہوئے ہیں, اور آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا, زندگی کے سارے نشیب و فراز بھی بتا رہی ہیں. اگر صرف زندگی کے نشیب و فراز بتا دیتی تو بہت بڑی بات تھی, لیکن صرف وہ نہیں, ان میں تو اس طرح مٹھاس ہے کہ جس کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی. کہاں میں, کہاں آپ, کہاں ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں عظمت الہی. وہی الفاظ جو اللہ نے قلب اطہر پہ نازل فرمائے, وہی الفاظ جو حضور کے لبہ مبارک سے نکلے, وہی الفاظ میں اور آپ دہرا رہے ہیں. تو ہر ہر لفظ, ہر ہر حرف شیرینی سے پر ہے, نور سے بھرا ہوا ہے. اب وہ لذت ہمیں نہیں ملتی یا وہ نور ہمارے دل میں نہیں آتا تو پھر یہ قصور ہمارا ہے, ورنہ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث. بہت خوبصورت باتیں اللہ نے نازل فرمائی, بہت خوبصورت, کتنی پیاری. لیکن ہر پھل میں ایک لذت, ایک شیرینی, ایک مزہ ہوتا ہے, ہر کھانے میں اپنا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کے ہر لفظ میں اس کا اپنا ایک مزہ ہے, اس میں عظمت الہی بھی ہے, اس میں برکات نبوت بھی ہے, وہ تجلیات باری کا بھی امین ہے, وہ نور نبوت کا بھی امین ہے. اللہ کریم فرماتے احسن الحدیث, سب سے خوبصورت بات, جتنی باتیں روئے زمین پر کوئی کرتا ہے, کر چکا ہے, کرے گا, سب سے خوبصورت بات. ایک ایسی کتاب متشابہم مثانیہ تک مثانیہ, جس کی باتیں ملتی جلتی اور دہرائی جاتی ہیں, بار بار ایک کام کی تاکید کی جاتی ہے. ایک بار کہہ دیا نماز قائم کرو, اقیم الصلاۃ تو کافی تھا, فرمایا بار بار قرآن کہتا ہے. ایک دفعہ کہہ دیا اللہ پر ایمان لاؤ, کافی تھا, بار بار کا. یعنی ہر دفعہ وہ ایک نیا طاقت کا انجیکشن لگاتا ہے کہ یہ مریض بچہ ہے, اب اگر مریض ہی نہ لگوائے تو پھر اس کا کیا ہے. ہر آیت انہی مفاہیم کو دہراتی ہے, ہر واقعہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا سبب بنتا ہے, ہر قصہ عظمت الہی کو جانشین کرانے کا, ذہن نشین کرانے کا سبب بنتا ہے. تو کتنا احسان ہے اس کا کہ اس نے اتنی کتاب نازل فرمائی اور بار بار باتوں کی تاکید بار بار دہرایا ان کو، پھر ملتی جلتی آیات ہیں. اب جن میں وہ شرح صدر اور نور قلب ہوتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن میں خشیت الہی ہوتی ہے، خشیت اور تقوی ایک کیفیت ہوتی ہے. ترجمہ تو ان کا خشیت کا بھی ڈر لکھ دیا جاتا ہے اور تقوی کا بھی ڈر، لیکن یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرا جو تعلق پیار کا، عابد و معبود کا، اللہ کے مالک اور میرے مملوک ہونے کا، میرے بندہ ہونے کا جو رشتہ ہے، کہیں اس میں کوئی دراڑ نہ آ جائے. یہ ڈر جو ہے اسے تقوی اور خشیت کہتے ہیں. تو یہ ڈر تب پیدا ہوگا جب پہلے اللہ کریم سے ہمارا تعلق ہوگا. ہمارا تعلق ماننے اور اطاعت کرنے کا ہے، اس کا تعلق ہمیں عطا کرنے اور بخشنے کا ہے. تو فرمایا جن میں یہ تعلق، یہ خشیت ہوتی ہے، ان کے تو بال کھڑے، رونگٹے کھڑے ہو، تک شعر رو، بال بال کھڑا ہو جاتا ہے. اور ثم تلین و جلود ہم و قلوب ہم ملا ذکر اللہ، پھر ان کی کھال سے لے کر نیا خانہ دل تک ہر ذرہ بدن اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا. کتاب کی تعریف اللہ کریم نے فرمائی، جو کتاب کو قبول کرتے ہیں ان کی نشانیاں بھی بتا دی. کتاب پر عمل تب جا کر آسان ہوتا ہے جب سینہ کھل جائے، دل روشن ہو جائے، اور جب کتاب الہی پڑھیں یا سنیں تو تقشعر منہم جلود الذین، ان کی کھال پر بال بال کھڑا ہو جاتا ہے، بدن کانپ اٹھتے ہیں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم ملا ذکر اللہ، پھر ان کی کھال سے لے کر نواخان دل تک ہر ذرہ بدن ذاکر ہو جاتا ہے. اللہ 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 اس میں لگ جاتی ہیں صدایں. ذالک ھدی اللہ یادی بہی من یشاء، یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، یہ سیدھا راستہ ہے. ان لوگوں کو پھر توفیق ہوتی ہے اطاعت کرنے کی اور نیکی پر اور سیدھے راستے پر چلنے کی. اللہ جسے چاہے اسے عطا کر دے. وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ ہی ٹھکرا دے، گمراہ کر دے، اسے کوئی رہنمائی کرنے والا. یعنی جن کو یہ کیفیات نصیب نہیں ہوتی وہ اس بات پہ خوش نہ ہوں. کتنے لوگ جو مساجد نہیں آتے، نمازیں نہیں پڑھتے، وہ اس پہ خوش نہ ہوں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. فکر اس بھی بات کی کریں کہ اللہ انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں سربسجود ہونے کی مہلت نہیں دیتا. وہ نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں کی پیشانیاں اس کی بارگاہ میں جھکے. گمراہ لوگ اس بات پہ خوش نہ ہوں کہ ہم بڑے تکڑے ہیں، ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ دیکھیں یہ کہ وہ ہم سے خفا ہے، ہمیں اپنے در پہ آنے نہیں دیتا. کیونکہ محتاج تو بندہ ہے، اللہ تو نہیں ہے. بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے سلطان، ایسے بادشاہ جنہوں نے خدائی دعوے کیے اور اپنے آپ کو سجدے کراتے رہے، کہاں ہیں وہ؟ جنہوں نے بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے، وہ آج کہاں ہیں؟ اکثر کی تو قبور ہی نہیں ملتی ہیں، اور جن بادشاہوں کی قبروں ملتی ہیں ان پر لوگ پکنک منا رہے ہوتے ہیں اور سیر کرنے جاتے ہیں اور انہیں دیکھنے جاتے ہیں. کہاں گئی وہ شاہی عظمتیں، اور کہاں گئی وہ شان و شوکت، اور کہاں گئے وہ لو لشکر، کہاں گئی وہ مال و دولت؟ کچھ بھی نہیں بچا. انسان محتاج ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، خفا ہے، وہ اسے اپنی اطاعت کی طرف آنے نہیں دے. کیا غلطی کی اسے سوچنا چاہیے میں نے کیا کیا. اسی طرح اگر نماز چھوٹ جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے، میں اپنی پارسائی پہ نہیں رہنا چاہیے، سوچنا چاہیے کیوں چھوٹ رہی ہے، ذکر چھوٹ رہا ہے، کیوں چھوٹ، میں نے کیا کیا، کیوں یہ مجھ پر گرفت آ گئی. اس بات پہ نہیں ہوتا کہ کوئی دعا کرے تو میں ذکر کرنے لگ جاؤں، خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں کہ مجھ سے یہ نعمت چھن گئی، میں وہاں اصلاح کروں، اپنے کردار کی، اپنے نظریے کی، اپنی باتوں کی، سوچے اپنے کردار کے بارے سوچے، میں نے کیا کھا لیا، کہیں کوئی ناجائز چیز کھا لی، حرام کھا لیا، کوئی ناپاک چیز کھا لی، کہیں میں نے کسی کی غلط بات پہ، بات کرنا تو اور بات ہے، بات سننا بھی عیب بن جاتا ہے. یہود پر اسی پر عذاب نازل ہوا تھا، سماؤنا للکذب، کہ یہ جھوٹ سنتے تھے. جھوٹ کہنا تو بہت بڑا جرم ہے، جھوٹ سننا بھی جرم ہے، اس پر بھی عذاب الہی نازل ہو جاتا. سماؤنا للکذب، ان پر اس لیے عذاب آیا کہ یہ جھوٹ سنتے تھے، غلط باتیں سنتے تھے. اب یہاں ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم پلے سے پیسے دے کر ناول اور افسانہ خریدتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ سارا جھوٹ ہے. پیسے بھی دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، رات دن اسے پڑھنے پہ لگاتے ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے سارا مفروض ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. دھکے کھا کر بلیک میں ٹکٹ لے کر فلم دیکھتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹی کہانی ہے، کسی کو شبہ ہے یہ سچ ہے. پلے سے پیسے دے کر بازار سے کھانا لے آتے ہیں، گھروں میں پکانا چھوڑ دیے، یہ پتہ نہیں کہ حلال پکا ہے یا حرام پکا ہے، پاک ہے یا ناپاک. تو بھئی یہ تعذیب ہوگی تو شرع صدر کہاں ہوں گے، نماز کی توفیق کہاں ہوگی، ایسی پیشانیوں کو سجدہ کرنے کی توفیق کب دے گا، سننے کو جھوٹ، کھانے کو حرام، محافل میں جھوٹ، دھوکہ بازی، اور ہر دھوکہ بازی کو سیاست کہتے ہیں. عجیب سیاست ہے یار، صحابہ کرام نے بھی سیاست کی، روئے زمین کو ہلا کے رکھ دیا، بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا کے رکھ دیا، بڑے بڑے ممالک فتح کیے، تو ان کے تو قریب سے بھی جھوٹ نہیں گزرتا تھا. یہاں سارے ہی جھوٹ ہے، نعرے بھی جھوٹ، وعدے بھی جھوٹ، قاعدے قانون بھی جھوٹ. ایک قانون بن گیا وہ غریب پر لاگو ہو جاتا ہے، امیر پر نہیں ہوتا، عجیب قانون ہے. تو میرے بھائی، ہر ایک کو یہ اللہ کریم نے میزان دے دیا ہے، ایک ترازو لگا دیا ہے قرآن کریم میں. ہر ایک کو اپنے آپ کو اس کے مطابق تولنا چاہیے. ایک شیشہ گاڑ دیا ہے یہاں، ہر ایک کو اپنا چہرہ اس میں دیکھنا چاہیے. پیر کو بھی، شیخ کو بھی دیکھنا یہ ہے کہ وہ استاد ہے، کیا وہ آنے والوں کی تربیت پوری دیانت، امانت، خلوص اور پوری محنت سے کر رہا ہے. آنے والوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کرایہ بھی خرچ کیا، وقت بھی صرف کیا، تکلیف بھی اٹھائی، کیا پایا، کیا سیکھا. میرے ایک رشتے میں چچا ہوتے تھے، تو انہیں ایک بڑی خانگاہ پر جانے کا بڑا شوق ہوتا تھا. سادہ سے آدمی تھے، کاشتکار آدمی تھے. کبھی گھر سے نکلتے تو پھر وہ دو چار دن غائب ہو جاتے، تو گھر والوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ادھر چلے گئے ہوں گے خانقاہ پر. جب واپس آتے تو باسی ٹکڑے روٹی کے باندھے ہوئے ہوتے تھے، یہ کیا ہے، یہ لنگر ہے. میں انہیں کہتا کہ یار تو نے اتنے پیسے بھی خرچ کیے اور اتنے دھکے کھائے اور چار دن بعد آیا تو باسی روٹیاں لے آیا, کیا فائدہ اس کا؟ یہ تو گھر میں ہی روٹی رکھ چھوڑتے, وہ باسی ہو جاتی چوتھے دن کھا لیتے. اور آپ ایسا ہی کہتے ہیں یہ بڑی برکت ہے. پھر آخر وہ بیمار ہوئے, اب ان کو وہ امیدیں تھیں اس خانقاہ سے جو بندے کو اللہ سے ہونی چاہیے, کہ بیمار ہوں گا تو شفا دیں گے, تکلیف آئے گی تو دور کریں گے. تو زخم لگ گیا, شوگر تھی, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, اسی میں فوت ہوئے. تو پیر صاحب کو گالیاں دیا کرتے تھے کہ ساری عمر اس کے دروازے پہ چل چل کر وہ ایسا تیسی اس کی, وہ اتنے جو کبھی نہیں میرا زخم ٹھیک کر. تو پھر ان چیزوں کا انجام تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو میرے بھائی اپنے رشتے کو اللہ کے لیے رکھو, اپنا جائزہ لو. ہم دوسروں کو ناپتے رہتے ہیں وہ کیسا ہے, وہ اس کا جواب کوئی میں نے دینا ہے آپ نے دینا ہے؟ اپنا جواب دینا ہے, اپنے کو ناپو, اپنے شرح صدر کو دیکھو, کیا حضور کی بات سینے میں اترتی ہے یا پھنس جاتی ہے, حلق میں تو نہیں اٹک جاتی, اس پر کیوں کیسے کیا تو نہیں پیدا ہوتا. جب یہ پتا ہو کہ یہ حکم اللہ کے نبی کا ہے, بات ختم. شرح صدر یہ ہے کہ پھر وہ دل میں کھپ جائے, پھر دل چاہے اس کے کرنے کو, بلکہ اس کے نہ کرنے سے دل دکھی ہو کہ یہ تو کرنا ہے. جیسا پیاسا پانی کی طرف لگتا ہے, ایمان اس طرح اطاعت نبوی کی طرف لپکتا ہے. اور اس کیفیت میں اللہ ایک نور سینے میں پیدا کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو بھلائی اور برائی میں تمیز آ. جب روشنی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اچھا برا نظر آنے لگ جاتا ہے. جب سینے میں نور ہوتا ہے تو برائی کڑوی لگتی ہے اور نیکی بھلی لگتی ہے. ایک کیفیت ہے. اور جب یہاں سے شروع ہوتی ہے تو پھر وہاں تک پہنچتی ہے کہ جب بھی اللہ کا نام سنتا ہے, اللہ کی آیات سنتا ہے, تو جسم لرز اٹھتا ہے اور کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک اللہ ثم تلین قلوب جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ, کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ہر ذرے بدن اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے, ذاکر ہو جاتا ہے. ذالک ھدی اللہ, یہ اللہ کی ہدایت ہے. یادی بہی میں یشا, جسے چاہے عطا کر دے. اور جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے, جن سے اللہ کریم ناراض ہو گئے, انہیں پھر ہدایت کون دے سکتا؟ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے, ہماری کوششیں قبول فرمائے, ہمارے سینے کھول دے اور نور قلب عطا فرمائے. اپنا جائزہ لیتے رہا کیجئے, اپنا محاسبہ کرتے رہا کیجئے, دعا ضرور کیجئے, اپنے لیے بھی, میرے لیے بھی. میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کے لیے دعا کروں. لیکن بات تب ہوگی جب عملاً آپ کریں گے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا, انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا, انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحین. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, فإنك على كل شيء قدير. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا رب.